آپ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تلا کے دھر دیا، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستو، مدرسہ جامعہ قاسم العلوم فقیر والی کے سالانہ جلسے کے پہلے روز کی یہ آخری نشست ہے، جامعہ قاسم العلوم پاکستان کا بے مثال تعلیمی ادارہ ہے، اس کی خدمات اور کارنامے کسی سے مخفی نہیں ہیں، ایسے مراکز میں ہمارے جیسے طالب علموں کی شرکت باعث سعادت ہے، میرے دوستو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت معاویہ تک کے دور کو خلافت راشدہ کا دور کہا جاتا ہے، میں خلافت کے مسئلے پہ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ میری معروضات پر غور و فکر فرمائیں گے، آپ کی توجہ ہے نا بھائی، نیند تو نہیں آئی ہوئی، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں آپ سے زیادہ تھکا ہوا ہوں، تقریر کا شوق نہیں ہے، حاضری مقصود ہے وہ ہو گئی ہے، اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، آپ تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ میرے دوستو میں یہاں ضلع بہاول نگر میں اس وقت کھڑا ہوں، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ ضلع بہاول نگر ہے نا، کوئی آدمی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ضیاء الرحمان فاروقی ضلع بہاول نگر میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں داخل ہو چکا ہوں، میں داخل، میرا داخلہ واقع ہو چکا ہے، اگر حکومت میرا داخلہ یہاں بند کر دے کہ بھئی تم ضلع بہاول نگر کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے اور میں داخل ہو جاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو داخلہ بند تھا وہ کھل گیا، کیونکہ میں تو داخل ہو چکا ہوں، کیونکہ میں داخل، اب اگر کسی کو اس بات پر اختلاف ہو کہ یہ داخل کیوں ہوا، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اس کو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا داخل ہونا واقع ہو چکا ہے، میں داخل ہو چکا ہوں، اگر کسی کو اس بات پر افسوس ہے کہ بھی مجھے داخل نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا داخلہ بند تھا، یہ داخل نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، اس کو اپنی قسمت پہ رونا چاہیے، میرے داخلے پر بس داخل ہونے پر افسوس کرنا چاہیے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرا داخل ہونا واقع ہو چکا ہے، میں داخل ہو چکا ہوں، داخلے پر افسوس کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ داخل نہیں ہو گیا، داخل نہیں ہو سکتا، کیوں کہ میں داخل ہو چکا ہوں اور آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ میں داخل ہو چکا ہوں اور آپ کے سامنے. صدیق اکبر کی خلافت پر اگر کسی کو اعتراض ہو کہ بھئی ابو بکر پہلے خلیفہ کیوں بنے، وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، کیونکہ وہ پہلا خلیفہ بن چکا ہے، عمر دوسرے نمبر پر خلیفہ بن چکا ہے، عثمان تیسرا خلیفہ بن چکا ہے، علی کا چوتھا نمبر آ چکا ہے، ان کی خلافتیں واقع ہو چکی ہیں. جس کو ابو بکر کے پہلے خلیفے ہونے پر اعتراض ہے وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ نہیں، اس لیے کہ اس کی خلافت کا سورج پوری دنیا میں چمک چکا ہے اور ساری کائنات ابو بکر کو نبی کی مسند پر بیٹھا ہوا دیکھ چکی. ابو بکر پہلا خلیفہ بن چکا ہے، ابو بکر پہلا خلیفہ. اب اگر کسی کو اعتراض ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ابو بکر کو پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ اس اپنی قسمت پر روئے اور رو رہا ہے، اتنا روتا ہے کہ ہر سال روتا ہے، ہاتھ منہ میں ڈالتا ہے، کپڑے کالے پہنتا ہے اور اپنے آپ کو مارتا ہے اور پولیس کے پیرے میں اپنے آپ کو مارتا ہے، مارتا رہے گا، کیوں؟ اس بات سے افسوس کرے گا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں بنا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابو بکر پہلا خلیفہ کیوں، پہلا خلیفہ نہیں، اس لیے کہ اس کی خلافت کا سورج چمک چکا ہے. ابو بکر کی خلافت کا سورج چمک چکا ہے کہ نہیں؟ ایک بات یاد رکھیں، بڑی قابل غور بات، ایک خلیفہ اللہ نے بنایا، ایک خلیفہ کس نے بنایا، اور ایک خلیفہ حضور نے بنایا. اللہ کا خلیفہ آدم علیہ السلام ہے، حضور کے خلیفہ ابو بکر صدیق ہے. اللہ کے خلیفہ آدم، حضور کے خلیفہ صدیق اکبر. آدم کو اللہ نے خلیفہ بنایا، جبریل کو نہیں بنایا، حالانکہ جبریل نوری مخلوق کا سردار تھا اور اللہ کے زیادہ قریبی تھا. نوری اللہ کے زیادہ قریبی تھا کہ نہیں؟ نوری اللہ کے زیادہ قریبی تھا، لیکن جو زیادہ قریبی تھا اس کو اللہ نے خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ خلیفہ بنانے کے لیے زیادہ قریبی کی بجائے اس کو منتخب کیا جس میں صلاحیت زیادہ تھی. جس میں صلاحیت، یعنی اللہ نے اپنا خلیفہ بنانے کے لیے جبریل کو نہیں چنا بلکہ آدم کو چنا اور فرمایا کہ جبریل میرا زیادہ قریبی تھا لیکن میں نے اس کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ آدم کو خلیفہ بنایا، کیونکہ صلاحیت اس کی زیادہ تھی. جس وقت حضور کی خلافت کا وقت آیا تو حضور نے اپنے زیادہ قریبی، جو رشتے میں زیادہ قریبی تھے، یعنی حضرت علی، ان کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ صدیق کو خلیفہ بنایا، تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ خلافت کے انتخاب کے لیے جس طرح اللہ نے اپنے زیادہ قرب کا لحاظ نہیں کیا بلکہ صلاحیت کا لحاظ کیا، اسی طرح حضور نے بھی خلافت کے انتخاب کے لیے زیادہ قرب کا انتخاب نہیں کیا بلکہ صلاحیت کا اعتبار کیا. اور پھر اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ میرا خلیفہ آدم، یہ اعلان اللہ نے فرمایا کہ نہیں؟ اللہ نے اعلان فرمایا کہ آدم میرا خلیفہ. میری کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ میں من گھڑت باتیں کرنے کا عادی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سے وقت میں بہت ساری قیمتی باتیں آپ کی جھولی میں آ جائیں، ٹھیک ہے، लेकिन अगर आपकी तवज्जो होगी और मेरी तरफ आपकी तवज्जो होगी तो बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तवज्जो है। देखिए, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कि मेरा खलीफा आदम इसी पर इक्तफा नहीं किया कि आदम मेरा खलीफा, बल्कि आदम की खिलाफत को मनवाने का एक अजीब तरीका इख्तियार किया अल्लाह ने। अगर अल्लाह ताला इसी पर इक्तफा करते कि कुरान ने कह दिया भाई काला रब्बू काली मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि आदम मेरा खलीफा, तो बात तो ये भी काफी थी ना भाई, काफी थी ना, तब भी तो आदम खलीफा होता। लेकिन अल्लाह ने आदम को खिलाफत देने का ऐलान करने के बाद अल्लाह ने आगे बढ़कर आदम की खिलाफत को मनवाने का एक ये तरीका इख्तियार किया कि आदम को आगे खड़ा कर दिया और फरिश्तों से कहा इसके पीछे सजदा करो। यानी किसी की खिलाफत के मनवाने का यह तरीका होता है कि ऐलान ही पर खिलाफत नहीं मानी जाती, खिलाफत मानी जाती है तो उसको आगे कर दिया जाए और जिससे खिलाफत मनवानी होती है उसको पीछे खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह ने आदम की खिलाफत को मनवाने के लिए उसको आगे खड़ा करके पूरी दुनिया की रूहानी और नूरानी मखलूक से कहा इसके पीछे सजदा करो। जब हजूर के खलीफा बनाने का वक्त आया तो हजूर ने यही तरीका इख्तियार किया और अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा करके पूरी उम्मत को कहा कि इसके पीछे नमाज पढ़ो। जो तरीका अल्लाह ने इख्तियार किया था अपना खलीफा बनाने का, वही तरीका रसूलुल्लाह ने इख्तियार किया अपना खलीफा बनाने का। इख्तियार किया या नहीं किया? और फिर आप ये देखिए कि अल्लाह ताला के खलीफे का जो मुनकर हुआ, जिसने अल्लाह की खिलाफत का इनकार किया, कुरान ने उसको कहा फखरुज इन्नक रजीम, फखरुज निकल जा तू मर्दूद है। जिसने अल्लाह के खलीफे का इनकार किया उसको हुक्म दे दिया फखरुज इन्नक रजीम के निकल जा, और जिसने हजूर के खलीफे का इनकार किया उसको हुक्म दे दिया कि तू मक्के से भी निकल जा, मदीने से भी निकल जा। आपने देखा पिछले साल ईरानियों ने वहां खाना काबा पे हमला किया और जो ईरानी मारे गए उन ईरानियों को मक्के से निकाल दिया गया। ये मक्के से सऊदियों ने निकाला नहीं, अल्लाह ने निकाला। सारी दुनिया कहती है कि मैं मरूं मक्के में, मेरी कब्र मक्के में बने, लेकिन ये ऐसे लोग थे कि मरे मक्के में और दफन ईरान में हुए, इसलिए कि हुक्म इनके लिए भी वही था जो शैतान के लिए था कि फखरुज इन्नक रजीम। हुक्म इनके लिए भी वही था कि फखरुज इन्नक का। और फिर आप हैरान होंगे, जिसने अल्लाह के खलीफे का इनकार किया उसका नाम भी शीन से शुरू हुआ, और जिसने हजूर के खलीफे का इनकार किया उसका नाम भी शीन से शुरू हुआ। ये बात बड़ी अजीब है, जिसने अल्लाह के खलीफे का इनकार किया उसका नाम शुरू हुआ शीन से, जिसने हजूर के खलीफे का इनकार किया उसका नाम शुरू हुआ शीन से। क्यों? कि दोनों में मुमासलत है, दोनों में मुमासलत है कि नहीं? उसका नाम शीन से शुरू हुआ उसका। अगर आप देखिए, जिसने अल्लाह के खलीफे का इनकार किया उसके लिए भी दो अजाब, एक दुनिया में और एक आखरत में। शैतान के लिए दो अजाब है कि नहीं? एक दुनिया में हाजियों को कह दिया हाजियों मक्के जाओ तो शैतान पे कंकरियां मारो, यानी जिसने अल्लाह के खलीफे का इनकार किया उसके लिए हाजियों को हुक्म दे दिया कि वो उसको जाकर मक्के में कंकरियां मारे, और जिसने हजूर के खलीफे का इनकार किया उसके लिए किसी को नहीं कहा कि कंकरियां इसको मारो, बल्कि खुद उसी को मुकर्रर कर दिया कि अपने आप को मारो। नहीं, मेरी बात नहीं याद कर, उसी को मुकर्रर कर दिया कि अपने आप को मारे, और फिर मारे भी ऐसे के पुलिस के पहरे में, अपने आप को मारे भी ऐसे के पुलिस के पहरे में कि पहरा पुलिस कहो
اور پھر اتنے اہتمام سے مارے کہ اگر کوئی مولوی روکنا چاہے روک نہ سکے اور مولویوں کا داخلہ بند ہو جائے کہ مولوی اس شہر میں جا کر ان کو روک نہ سکے پاپ کرنے کہنا کہ سارے ملک میں جو مولوی ان کو ماتم سے روکے گا ان کا داخلہ بند کرا دوں گا تاکہ یہ اپنے آپ کو اچھی طرح مار لیں. مارتے ہیں کہ نہیں؟ اور بولو تو صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے اور اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ دیکھنا قوم بچھڑے کو پوجنے نہ لگ جائے. قوم بچھڑے کو موسیٰ واپس آئے تو قوم بچھڑے کو پوج رہی تھی اور اللہ نے قوم پر عذاب نازل کیا تو وہ قوم اس کو قرآن نے توابین کا لقب دیا. توابین قرآن نے کیا کہا کہ یہ توابین ہے. کیوں؟ انہوں نے توبہ کی تھی کہ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم آئندہ بچڑے کو نہیں پوجیں گے. تو اللہ نے فرمایا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہاری توبہ تو قبول ہو گئی لیکن سزا تمہاری یہ ہے کہ فقتلوا انفسکم اپنے آپ کو مارو. اپنے آپ کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا ان کی سزا بھی اپنے آپ کو مارنے کی تھی اور جنہوں نے گھوڑے کو پوجا ان کی سزا بھی اپنے آپ کو مارنے کی تھی. اس لیے کہ یہ وہی قوم تھی جو اسی کی قوم سے بچی ہوئی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ سزا ملی کہ نہیں ملی؟ اور آپ دنیا میں دیکھیں کہ ایسی قوم اور ایسی جماعت دنیا میں کوئی نہیں آئی کہ جو کسی کو شہید کرانے کے لیے روئے. توجہ کریں، یہ کس تاریخ کو رونا شروع کرتا ہے؟ رات بھی یکم کو، یکم کو روتا ہے نا. حالانکہ حضرت حسین یکم کو شہید نہیں ہوئے. حضرت حسین شہید کس تاریخ کو ہوئے؟ 10 کو. اور یہ روتے ہیں یکم کو، یہ روتے ہیں یکم کو، رونا شروع کر دیتے ہیں. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 کو زور کے بعد وہ شہید ہوتے ہیں اور زور کے بعد یہ رونا بند کر دیتے ہیں. بات بڑی قابل غور ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب تک وہ شہید نہیں ہوئے یہ روتے ہیں اور جب وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ چار پائیاں سیدھی کر کے گھروں کو آ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ بھی بولو، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بھائی جب تک وہ شہید نہیں ہوئے یہ روتے ہیں اور جب ان کو پتا چلتا ہے کہ شہید ہو گئے تو ان کا ہو گئے، چلو کام ہو گیا، اپنا کام چلیے کراؤں. اگر شہادت کے غم میں رونا ہے، اگر روئے بغیر تمہارا گزارا نہیں تو 10 سے 20 تک رو جب ان کی لاشوں کی بے حرمتی ہو. جب ان کی لاشوں کو نیزوں پر لٹکایا گیا رونا اس وقت چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک ان کو کچھ نہیں ہوا ساری دنیا میں یہ روتے، اور جب وہ شہید ہو گئے ساری دنیا میں چپ کر جاتے. اور دنیا کے اندر ایسا پاگل گروہ بھی کوئی پیدا ہوا ہوگا اور کسی عقل مند نے ان سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ اگر کسی اولاد کا باپ مرا نہ ہو، اولاد اس کے سرانے بیٹھ کر روتی رہے، 10 دن روئے، 10ویں دن باپ مر جائے اور اولاد چپ کر جائے. اور پیو بیمار پہ ہے، اولاد رون لگ جائے، روتی رہے، پیو نو اجے کچھ نہیں ہو جا، ڈاکٹر آخیا کوئی گل نہیں، اولاد رو رہی ہے، ڈاکٹر آخیا جی میں ہوں ویکیا کہ مر گیا بابا، اولاد ساری چپ کر گئی. اگر ایسے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ کہ یہ اولاد ساری جو ہے اپنے باپ سے تنگ تھی. یہ اولاد باپ سے بے تنگ تھی تو روتی تھی کہ یہ مرا کیوں نہیں، اے بننے لگے تو کرانا چاہیے. اور جب بابا جی چلے گئے اولاد چپ کر گئی. لوگ کہیں گے یہ اولاد باپ سے تنگ تھی، جس طرح یہاں اولاد کے بارے میں لوگ کہیں گے اسی طرح اس راسبی کو دنیا کہتی ہے کہ جب تک نواسا رسول کا شہید نہیں ہوا یہ روتے ہیں، جب وہ شہید ہو گئے رونا بند کر دیتے ہیں. اس لیے کہ مقصد تھا شہید کرانا، جب تک شہید نہیں ہوئے روتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 9 کے دن بہت زیادہ روتے ہیں اور 10 کی صبح صبح کو بہت ہی روتے ہیں. کیوں؟ کہ مقام آتا ہے شہید ہونے کا، ان کو خطرہ ہے کہ کہیں بچ نہ جائے. इनको खतरा है कि कहीं इसलिए तो यखम से रो रहे सारी कीती कटाई से कितने पानी ना पै जाए ये बच गए तो अपना की बनना है जदों जोर तो बाद पता लगा नहीं बचे नहीं शहीद हो गए अच्छा चलो चलिए बताओ ऐसे होता है मैं गलत कह रहा हूं कोई दुनिया का राष्ट्रीय मेरी इस बात का जवाब दे कि अगर हजरत हुसैन की शहादत के गम में रोना है तो 10 से 20 तक क्यों नहीं रोते और अगर शहीद कराने के लिए रोते हो तो इसको तस्लीम करो कि हमारा मकसद उनको शहीद कराना ठीक है। और आप देखिए पूरे पाकिस्तान में ताजिया निकलता है कि नहीं और कोई ताजिया बगैर लसंस के नहीं निकल सकता ठीक है। अगर ताजिया इबादत है तो इसका लसंस क्यों मैं आपसे कहूं फकीर वाली के दोस्तों आपने नमाज पढ़ी है आप कहो कि हमारे पास लसंस नहीं ऐसे होगा क्यों इसलिए कि इबादत का लसंस नहीं होता इबादत का लसंस होता है बंदूक का रिवॉल्वर का सीम का खतरनाक चीज का लसंस खतरनाक चीज का होता है। आप ईसाइयों के मुल्क में चले जाओ मुसलमान नमाज पढ़ते हैं कभी किसी मुसलमान ने नमाज पढ़ने का लसंस लिया कभी ज़कात देने का हज करने का लसंस किसी ने लिया हो तो बताओ। पूरी दुनिया में किसी मजहब में इबादत का लसंस नहीं है अगर ताजिया इबादत है तो इसका लसंस क्यों अगर ताजिया इबादत है तो इसका लसंस और अगर ये शरारत है तो जारी क्यों अगर इबादत है तो लसंस क्यों अगर शरारत है तो जारी क्यों को मेरी पल्ले पै रही है गल समझ में बात आ रही है। अगर ताजिया इबादत है एक बात याद रखो अगर ताजिया इबादत है लसंस क्यों अगर शरारत है तो जारी क्यों बाजार सुन्नी का गली सुन्नी की शहर सुन्नी का इलाका सुन्नी का गांव सुन्नी का बुलबुल तेरा क्यों खंजर तेरे क्यों तलवार तेरी क्यों कराए से आदमी तेरे क्यों खून आसामी तेरी क्यों क्या सुन्नी बेगैरत हो गया है कि तेरे बुलबुल भी देखे तेरे खंजर भी देखे तेरी तलवारें भी देखे और तेरे खून भी देखे और तेरे नंगे जिस्म वाले लोग भी बाजारों में हमारी औरतें देखे और हम चुप कर जाए जबकि ईरान में 25% सुन्नी है उनके लिए ईरान का खुमैनी मस्जिद एक बनाने की इजाजत नहीं देता तेहरान में 14 लाख की आबादी में 2.5 लाख सुन्नी है पूरे तेहरान में एक मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं और यहाँ हर जगह इमामबाड़ा यहाँ हर जगह जुलूस यहाँ हर जगह नौरोज के जुलूस यहाँ हर जगह दुलदुल यहाँ हर जगह ताजिया क्यों के हुक्मरान बेगैरत हो चुका है हुकूमत बेगैरत हो चुकी है। जब हमें कहा जाता है आप शिया के कुफर की बात करते हैं मौलवियों का काम ही एक दूसरे को काफर बनाना है पहले तो नहीं शिया को काफर आप कहते थे लोग कहते हैं ना भाई ये सवाल करते हैं लेकिन मुझे आप बताएं कि ईरान का इंकलाब जो 11 फरवरी 1979 को आया उससे पहले शिया की किताबें 13 जबानों में छप कर पूरी दुनिया में नहीं पहुंची थी लेकिन खुमैनी ने वो किताबें जिन किताबों में ये लिखा है कि इस मौजूदा कुरान को शराब खोर खुलफा ने लिखा है ये किताब حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب, اس میں یہ لکھا کہ عائشہ عورت تھی کہ باندری تھی. یہ لکھا کہ عمر دار اسلام سے خارج سے کافر تھے, ابو بکر نے دل سے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا, عثمان بدکواس آدمی تھے, معاویہ نعوذ باللہ جہنم کے کتے تھے, حضور کی وفات کے بعد سارے لوگ مسلمانی چھوڑ گئے تھے, سب کافر ہو گئے تھے, سب مرتد ہو گئے تھے. نبی کی وفات کے بعد وہ کتابیں تیرے پاکستان میں, تیرے سکولوں میں, تیری یونیورسٹیوں میں مفت بانٹی جائیں, مفت تقسیم ہو, رسول اللہ کی عزت کا مذاق ہو, صحابہ کی ناموس کا مذاق اڑے, اور وہ کتابیں پاکستان کا ایرانی سفارت خانہ یہاں مفت بانٹے, ہم اس وقت اس کے بعد بھی چپ کر جائے, اس کے بعد بھی مولوی چپ کر جائے, حکومت کے ڈر سے, اقتدار کے ڈر سے, سرمایہ دار کے ڈر سے, چودھری کے ڈر سے, وزیر کے ڈر سے, ہکڑی کے ڈر سے, تھانے کے ڈر سے, جیلوں کے ڈر سے, یاد رکھ شیعہ کا کفر آشکار ہو چکا ہے, اس کو عدالت میں اس کا کفر سپاہ صحابہ ننگا کرے گی, چوک میں ننگا کرے گی, عدالت میں ننگا کرے گی.
اسلام حضرت مولانا زید رحمان فاروقی,
شیعہ کا کفر پوری دنیا میں ظاہر ہو چکا ہے. پہلے ان کا کفر تکیے کے دبے تہوں کے نیچے چھپا ہوا تھا, اور خمینی کے آنے کے بعد وہ ساری کتابیں جب منظر عام پر آئیں تو انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا. آج کتنا بڑا فریب, کتنا بڑا دھوکہ, کتنا بڑا فراڈ اس امت کے ساتھ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. مرزائی کلمہ پڑھتے ہیں نا بھائی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں, یہاں بیج لگاتے. میں کہتا ہوں یہ دھوکہ ہے, آپ بھی کہتے ہیں یہ دھوکہ ہے, اس لیے کہ ان کے محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. دھوکہ ہے کہ نہیں؟ جب یہ دھوکہ ہے تو مولوی کو یہ دھوکہ نہیں نظر آتا کہ شیعہ کی اصولی کتاب کافی کے اندر ملا محمد بن یعقوب کلینی لکھتا ہے کہ یہ قرآن 25 پاروں والا یہ نامکمل ہے, اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے, اس میں تبدیلی ہوئی ہے, اس سے دو گنا حصے قرآن غار میں امام مہدی کے پاس موجود ہے, اور اس موجودہ قرآن میں 12 اماموں کا نام عثمان غنی نے نکال دیا, عمر فاروق نے نکال دیا, ابو بکر نے نکال دیا, اس قرآن میں تبدیلی اب صحابہ کرام نے کی, نعوذ باللہ. جب یہ ساری باتیں شیعہ کے عقائد میں درج ہے, اس کے بعد یہ قرآن و سنت کے نام پہ کانفرنسیں کرے, چنے جو اس کا نوٹس نہ لے, ضیاء الحق اس کا نوٹس نہ لے, نواز شریف اس کا نوٹس نہ لے, حکومت کنگی بن کر بیٹھ جائے, حکومت کنگی بن جائے, اور قائد اعظم کو کوئی برا کہے, حکومت کا قانون حرکت میں آ جائے, اور علامہ اقبال کو کوئی برا کہے, قانون حرکت میں آ جائے, اور تیرے قرآن کی بھجیاں لٹریچر میں اڑائی جائیں, قرآن کی تبدیلی پر کتابیں چھاپی جائیں, تیرا قانون چپ کر جائے, میں ایسے قانون کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکراتا ہوں. میرے دوستو, پاکستان کی جو اسمبلی ابو بکر و عمر کی ناموس کی حفاظت کا قانون نہیں پاس کر سکتی, میں ایسی اسمبلی کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے, قرآن کانفرنس, کون سا قرآن؟ وہ قرآن 70 گز لمبا, محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ ہمارا قرآن 70 گز لمبا, یہ امام مہدی کے پاس گار میں. یہ جو کانفرنس تم کرتے ہو, یہ کس قرآن کی کانفرنس ہے؟ 70 گز والے کی ہے یا اس موجودہ قرآن کی جو ہمارے یہاں مسجد میں پڑا ہے؟ کس قرآن کی کانفرنس کرتے ہو؟ 70 گز والے کی؟ کہتے ہیں اس میں 17,000 ایسے تھے, वो 70 गज लंबा था। मैंने कहा बंद पड़ा हो तो 70 गज, अगर उसको खोल दिया जाए तो 140 गज, अगर खोल दिया जाए तो कितने गज? 70 गज का कुरान है और खोल दिया जाए तो 140 गज। तो 140 गज कुरान पढ़ने के लिए हर आदमी के पास एक एक मोटरसाइकिल होना चाहिए, पहले ये बात है। और 140 गजों के अगर फोट बनाए तो बात दूर चली जाएगी। 140 गजों के फोट कितने बने? कितने? 420 कुर्बान जाऊं अल्लाह की तकसीम पे। 140 गजों के फोट कितने? 420। यानी जिस मजहब के कुरान का शायद ही 420 हो वो भी कोई मजहब है। सादा जी कुरान 420 फुट रहा है। मैं कहा बल्ले तोड़े, बल्ले ठोके तोड़े थे 420 फुट। मैं कहा तुसी भी 420, तोड़े प्यो भी 420, तोड़ा सारा मजहब 420। 420 फुट कुरान है सादा। मैं फैसलाबाद जलसे चाख्या लोगो तो हम ये कुरान मंजूर है 420 फुटा वाला। एक बाबा उठ के खड़ा हो कहना जी मौलवी जी मैनू तो मंजूर नहीं। मैं क्या क्यों? कहना जी मेरे मकान की जगह पे 3.5 मरले उठे तो खुलना ही नहीं। मेरे मकान की जगह किन्नी है उठे तो खुलना ही नहीं। मैं आख्या फिर खुलना अगाम ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग भी 7 मरले दे रही है, खुलना उठे भी नहीं। भई ये 3 मरलिया च नहीं खुलना तो 7 च कितने खुलना? इनका अकीदा है शिया का कि हमारा जो असली कुरान है वो इमाम के पास है गार में, और कयामत के करीब वो मेहदी आएगा। उसको शिया कहते हैं कायम आले मोहम्मद। क्या कहते हैं? कायम आले मोहम्मद या कायम जमान अदरिकनी। स्टिकर छापते हैं राफजी। सुनियों को तो ये पता ही नहीं कि कायम का माना क्या है। उस कायम से मुराद वो इमाम है शिया का जो अभी तक गार में छुपा हुआ है, जो आएगा और आकर अस्तक हक्कुल यकीन में लिखा है कि वो इमाम जो मेहदी आएगा सबसे पहले हजूर अपने रौदुल्लाह अपने रौदे से निकलकर उस इमाम मेहदी की बात करेंगे। और उसमें लिखा है कि वो इमाम मेहदी मदीना जाएगा, आयशा की कब्र पे 70 दुर्रे मार कर आयशा को जना की सजा देगा। ना उसके हाय तेरे मुल्क में अम्मा आयशा को ये बकवास लिखी जाए, ये बातें लिखी जाए तेरी मां को, मेरी मां को, तेरी भी जवानी हो मेरी भी जवानी हो, तेरा मुल्क हो मेरा मुल्क हो, तेरा शहर हो मेरा शहर हो, तेरी चुदराहट हो हमारी चुदराहट हो, हमारा वतन हो हमारा मुल्क हो, तेरी सेहत हो तेरी जवानी हो, तेरी सेहत और जवानी में तेरी मां को गाली दे और तू चुप कर जाए, डूब नहीं मरता, गैरत नहीं हरकत करती, और आयशा को मां की हैसियत भी नहीं देता। वो आयशा जिसके बिस्तर पे अल्लाह का कुरान आया, वो आयशा जिसको आसमानों से जिब्रील का सलाम आया, वो आयशा जो कुरान की अजमत की निगहदार है, वो आयशा जिसने पैगंबर की आखिरी वक्त में मसवाक चबाकर नबी को दी, वो आयशा जिसके दुपट्टे को बदर के मैदान में पैगंबर ने परचम बनाया, उस आयशा को तेरे मुल्क में गाली दी जाए, बुरा कहा जाए। और अगर सिपाही सहाबा उसका एक्शन ले तो तू कहे ये फिरका वरियत है, ये सफारत खानों से उसके पंपलेट छपते, कहते जनाब कोई शिया सुन्नी नहीं, सब भाई भाई है। ये अखबारात में ईरानी सफारत खाना ऐसे बयान छापता है कि शिया कहते हैं कि कोई शिया सुन्नी नहीं, कोई सब भाई भाई, ये कहते हैं कि नहीं कहते? ये प्रोपेगेंडा करते हैं ना। लेकिन मुझे आप बताएं कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा फ्रॉड है। शिया के नजदीक झूठ बोलना इबादत है, ये बात याद है। तकिया झूठ को कहते, तकिया कमाना ऊपर से कुछ अंदर से कुछ है, جب ایک مذہب میں جھوٹ بولنا عبادت ہو آپ اس کی کس بات کا اعتبار کریں؟ کہتے جی ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ من لا تقیت لہ لا ایمان لہ، جس نے تقیہ نہ کیا اس کا ایمان نہیں، یعنی جس نے جھوٹ نہ بولا اس کا ایمان نہیں، اور متا یعنی زنا کرنا، کہتے زنا حلال ہے، صرف حلال نہیں جو ایک مرتبہ متا کرے اس کو حضرت حسن کا درجہ ملتا، حسین کا درجہ ملتا، جو دو مرتبہ متا کرے یعنی کسی لڑکی سے پیسے مکا کر اس کے ساتھ منہ کالا کرے ایک مدت کے لیے اس کو متا کہتے ہیں، کہتے جو ایک مرتبہ متا کرے گا اس کو حضرت حسین کا ثواب ملے گا، جو فرمایا من تمتع مرتن واحدتن فقد درجته درجت حسین، فمن تمتع مرتین جو دو مرتبہ متا کرے گا فقد درجته درجت حسن، جو دو مرتبہ متا کرے اس کا درجہ حسین تک پہنچتا ہے، فمن تمتع میرا سلاس مرار جو تین مرتبہ متا کرتا ہے فقد درجته درجت علی، اس کا درجہ حضرت علی کے برابر ہے، فمن تمتع مرارا اربع مرار جو چار مرتبہ متا کرتا ہے فقد درجته درجت محمد مصطفیٰ، جو چار مرتبہ متا کرتا ہے اس کا درجہ رسول اللہ کے برابر ہے، جو ایسی غلیظ شریعت رکھے ایسا غلیظ مذہب رکھے میں اس کو کافر کیوں نہ کہوں، اس کو مرتب کیوں نہ کہوں؟ میرے دوستو خمینی کی کتاب یاد رکھیں، میں تین حوالے دینا چاہتا ہوں، حوالہ غلط ہو میں مجرم، کسی عدالت میں آپ مجھے چیلنج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حوالہ غلط ہو تو میں مجرم ہوں، یہ بات ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کوئی من گھڑت باتیں نہیں کرنے کے ہمارا، خمینی کی کتاب الحکومت الاسلامیہ، الحکومت اس کا لاہور سے ترجمہ اسد گیلانی نے کیا، یہ بھی بڑا افسوس ہے کہ جماعت اسلامی کا لاہور کا امیر خمینی کی کتاب کا اردو ترجمہ کر کے اس کو منصورہ سے شائع کرے اور پھر وہ اسلام کا بھی ٹھیکیدار بنے، اس کتاب کا نام ہے الحکومت، اس کتاب کے 121 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ جو مرتبہ ہمارے 12 اماموں کا ہے وہ 124,000 انبیاء میں کسی کا نہیں، جو مرتبہ ہمارے 12 اماموں کا ہے وہ 124,000 نبیوں میں کسی اور کا، اب مجھے بتائیے کہ جو حضور سے بھی 12 اماموں کا درجہ اونچا کہے وہ مسلمان ہے؟ خمینی کی کتاب کشف الاسرار اس کے 107 صفحے پر خمینی نے لکھا کہ ہم ایسے خدا کو خدا نہیں مانتے جس نے ابو بکر و عمر کو خلیفہ بنا دیا، خمینی کی اسی کتاب کشف الاسرار کے 119 صفحے پہ لکھا کہ عمر کافر اور زندیق تھا، اسی کتاب میں لکھا کہ قرآن کا ابو بکر سے بڑھ کر دنیا میں دشمن کوئی نہیں تھا، وہ کتاب تیرے ملک میں ملتی ہے، ہمارے پاس وہ کتابیں موجود ہیں، خمینی کی تازہ کتاب آئی ہے اس کا نام ہے تحریر الوسیلہ، کیا نام ہے؟ خمینی کی تازہ کتاب، اس تحریر الوسیلہ میں لکھا ہے او لوگو تم اس نبی کی ولادت کی بات کرتے ہو جو نبی اپنی ساری زندگی میں ایک مرتبہ بھی کامیاب نہیں ہوا، حضور علیہ السلام کی توہین کرتا، مجھے بتائیے آپ علماء کو کہتے ہیں، آپ ہمارے اکابر کو کہیں گے کہ جناب آپ شیعہ کے کفر کی بات کرتے ہیں، مجھے آپ کسی عدالت میں پیش کریں، آپ کسی عدالت کی بات کریں، پڑھے لکھے لوگوں کی بات کریں، مجھے بتائیے جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو، جس کا رسول اللہ پر ایمان نہ ہو، جس کا عمر فاروق اور ابو بکر و عمر کی عظمت و صداقت پر ایمان نہ ہو وہ کس طرح مسلمان ہے؟ مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو شیعہ کا کفر دلائل سے ثابت کرتے ہیں، ہم من گھڑت باتیں بیان نہیں کرتے، اگر شیعہ میں سے کچھ لوگوں کو اصرار ہو جناب یہ تو خامخواہ میں کافر کہتے وہ ہمارے ساتھ بات کریں، हमें समझाए कि जनाब हम तो काफिर नहीं, हमारा तो कुरान पर ईमान है, उनको चाहिए ना वो बात करें हमारे साथ, ठीक है ना भाई। हमें पता है कि कई शिया अपने मजहब से वाकफ नहीं, अपने मजहब से उनको पता ही नहीं हमारे मजहब का क्या कीता, उनको पता नहीं हमारा मजहब है क्या, ठीक है। वो कहते हैं हम तो कुरान को मानते हैं, उनको कहो कि तुम तो कुरान को मानते हो लेकिन जिन इमामों को तुम इमाम कहते हो वो कहते हैं कि ये कुरान नामुकम्मल है। जब वो कहते हैं कुरान नामुकम्मल है, उसके बाद अगर कोई आदमी कुरान को मानता है वो उन आदमियों को इमाम कह सकता है, उसको उन इमामों से बगावत करनी होगी, ठीक है। आज कितना अफसोस है कि आज पाकिस्तान में अबू बकर उमर के खिलाफ लिटरेचर छपता है, उन दोनों के खिलाफ जो आज भी जन्नत में, जो आज भी अबू बकर उमर आज भी जन्नत में है कि नहीं, बोलो तो सही। हजूर की हदीस है, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुन मिन रियादिल जन्ना, जो जगह मेरे हुजरे और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत के टुकड़ों में एक टुकड़ा, वो जन्नत के टुकड़ों में। तो जो हजूर का हुजरा था उसी हुजरे में हजूर की कब्र है, उसी हुजरे में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की कब्र है। तो हर साल 30 लाख हाजी हज करने जाता है और अपनी आंखों से देख कर आता है कि अबू बकर भी जन्नत में, उमर भी जन्नत में, देख कर आता है कि नहीं, वो जन्नत में है कि नहीं, उनके जन्नती होने में कोई शक है, वो तो रसूलुल्लाह के साथ जन्नत में है। और मेरे फकीर वाली के दोस्तों, सिर्फ जन्नत में नहीं, तवज्जो करें, सिर्फ जन्नत में ये नहीं कि वो अब जन्नत में गए हैं, अबू बकर उमर आए भी जन्नत से थे, तवज्जो है, अबू बकर उमर आए भी जन्नत से थे। क्यों? कुरान कहता कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि जिस मिट्टी से इंसान को पैदा किया जाता है उसी मिट्टी में उसको दफन किया जाता है। मालूम हुआ कि जिस मिट्टी में अबू बकर उमर दफन है उसी मिट्टी से उनको पैदा किया गया था और वो मिट्टी जन्नत थी। मालूम हुआ कि सिद्दीक उमर आए भी जन्नत से थे, गए भी जन्नत से। कोई दुनिया में ऐसा इंसान नहीं जो आया भी जन्नत से होगी, आ भी जन्नत में। और आप मुझे बताइए, हजूर के रोजे में कोई और जगह कब्र की खाली है कि नहीं है? किसकी जगह है? हजरत ईसा अलैहि सलाम। उस जगह पे हजरत अली क्यों नहीं दफन हो गए? उस जगह पे हजरत फातिमा की कब्र क्यों नहीं बनी? उस जगह पे हजरत आयशा क्यों नहीं दफन हो गए गई? उस जगह पे हजरत तलहा और जुबैर की कब्र क्यों नहीं बन गई? वो जगह खाली है इसलिए कि इस जगह से उनका खमीर नहीं बना था, उनका खमीर जन्नतुल बकी से बना था और अबू बकर उमर का खमीर पैगंबर की इस हुजरे से बना था, जन्नत के टुकड़े से बना था। और अबू बकर उमर की अजमत पे कुर्बान जाऊं कि वो चौथी कब्र की जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए है। मालूम हुआ कि ईसा का खमीर भी इसी मिट्टी से बना था। सिद्दीक तेरी किस्मत पे कुर्बान जाऊं, तेरा खमीर उस मिट्टी से है, उमर तेरा खमीर उस मिट्टी से है जिस मिट्टी से दो नबियों का खमीर, दो नबी जहां से बने हैं उसी जगह से अबू बकर उमर बने हैं, बने हैं कि नहीं? सिद्दीक कितनी अजमत वाला इंसान, कितनी रिफात और बुलंदी वाला इंसान। राजा दिल मोहम्मद मजदूब ने सिद्दीक अकबर की शान में यह बात बड़ी अजीब कही। जब सिद्दीक ने घर का सारा सामान दे दिया, सिद्दीक ने घर का सारा सामान दे दिया तो ख्वाजा दिल मोहम्मद मजदूब ने कहा कि सहाबे पाक के मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया, बाहर कौम बेधड़क सब ने मालो घर दिया, किसी ने सुल सला दिया किसी ने निसब घर दिया, मगर आयशा के बाप ने दिया तो किस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ फला के कर दिया, दिया या नहीं दिया। और एक बात याद रखें, صدیق جس جگہ پہ کھڑے تھے وہ نبی کی جگہ ہے. وہ کس کی جگہ؟ ذرا توجہ سے میری بات سمجھو, یہ بڑا باریک نقطہ ہے, اس کو توجہ سے سمجھنے کی ضرورت ہے. صدیق جس جگہ پہ کھڑے وہ کس کی جگہ ہے؟ نبی کی جگہ پہ. صدیق نبی کی جگہ پہ کھڑا. آپ کہو گے جی صدیق نبی کی جگہ پہ کیسے ہیں, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں بات آنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ توجہ ہے آپ کی؟ ایک بات یاد رکھیں, 124,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے, ہر نبی میں دو وصف ضرور تھے. ہر نبی میں دو وصف, ایک وصف یہ تھا کہ ہر نبی نے اپنے سے پہلوں کی تصدیق کی, اپنے سے پہلوں کی, اور دوسرا وصف یہ تھا کہ اپنے سے بعد والے کی خوشخبری دی. ہر نبی نے اپنے سے بعد والے کی, ٹھیک ہے, پہلے کی تصدیق کی اور بعد والے کی. یعنی جو نبی آیا اس نے کہا کہ مجھ سے پہلے فلاں نبی جو آیا تھا سچا تھا, اور میرے بعد جو فلاں آئے گا وہ بھی سچا ہوگا. پہلے کی خوشخبری دے دی آنے والے کی, پہلے والے کی تصدیق کی آنے والے کی خوشخبری. قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے کہا کہ مصدق لما بین یدی من التوراۃ و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو انہوں نے تصدیق کی کہ مجھ سے پہلے موسیٰ سچے تھے اور ان کی کتاب تورات سچی تھی. وہ مبشرن برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میرے بعد جو آخر زمان نبی آئیں گے وہ سچے ہوں گے, میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں. گویا کہ ہر نبی کی دو حیثیتیں, ایک اس کے مصدق ہونے کی اور دوسرے اس کے مبشر ہونے کی. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام میں یہ دو صفتیں پائی گئی کہ انہوں نے اپنے سے پہلے موسیٰ کی تصدیق کی, بعد والے حضور علیہ السلام کی خوشخبری دی. اب دیکھیے جب ہر نبی میں یہ دو صفتیں پائی گئی تو یہی دو صفتیں حضور علیہ السلام میں بھی پائی جانی چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ جب ہر نبی میں یہ دو صفتیں پائی گئی کہ ہر پیغمبر مصدق بھی تھا مبشر بھی تھا, تو حضور میں بھی یہ دو صفتیں پائی جانی چاہیے تھی, چاہیے تھی کہ نہیں؟ لیکن حضور میں یہ دونوں صفتیں پائی نہیں جاتی. حضور میں یہ دونوں صفتیں کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اپنے سے پہلے نبیوں کی تصدیق تو کی, لیکن حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا. جب نبی بن کر آنا نہیں تھا حضور نے خوشخبری کسی کی نہیں دی, حضور نے خوشخبری کسی کی. اب دیکھو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضور نے تصدیق تو کی پہلے نبیوں کی, حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر آنا نہیں تھا, تو حضور نے خوشخبری کسی کی؟ جب خوشخبری کسی کی نہیں دی تو پھر پہلے نبیوں کو تو یہ اعزاز مل گیا کہ ان نبیوں کی تصدیق کی نبیوں نے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے نبیوں کو تو یہ اعزاز ملا کہ ان نبیوں کی تصدیق کی نبیوں نے. حضور کے بعد جب نبی بن کر کسی نے آنا نہیں تھا تو سوال پیدا ہوا کہ حضور کی تصدیق کون کرے. یہ سوال پیدا ہوا کہ حضور کی تصدیق کون کرے, نبی تو کسی نے آنا نہیں. اللہ نے فرمایا اے پیغمبر تیرے بعد نبی بن کر کسی نے آنا نہیں, اور تصدیق تیری کسی نبی کو کرنی چاہیے تھی, لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اس لیے اے کامنا کے لال تیری امت میں ایک نہ ہو پر کھڑا ہو کر تیری تصدیق کرے, دنیا کو پتا چلے کہ یہ تصدیق اسی طرح کرتا ہے جس طرح نبی کی تصدیق نبی کرتا ہے, جس کو قرآن نے کہا کہ الذی جاء بالصدق وصدق به, محمد سچائی لایا اور اس کی تصدیق کرنے والا صدیق بھی اسی کے ساتھ ہوا. اسی فلسفے کو حضرت حذیفہ نے پا لیا. حضرت حذیفہ نے فرمایا الصدیق قام مقام الانبیاء, صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑا. صدیق کس کی جگہ پہ کھڑا؟ صدیق نبیوں کی جگہ پہ کھڑے ہوئے کہ نہیں؟ اب بولو تو صحیح, کھڑے ہوئے. میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں, جو مقام صدیق کا وہ جبریل کا بھی نہیں, جو مقام صدیق کا وہ جبریل کا. آپ کہیں گے جی یہ کیسے؟ وہ تو نوریوں کا سردار ہے. دیکھیے معراج کی رات اور ہیت ہجرت کی رات, ان دونوں راتوں نے مرتبے دونوں کے بتا دیے. معراج کی رات نبی کا ساتھی جبریل تھا, ہجرت کی رات نبی کا ساتھی صدیق تھا. ایک رات میں سفر آسمانوں کا تھا, دوسری رات میں سفر مدینے کا تھا. ایک رات میں سفر عرش کا تھا, دوسری رات میں سفر فرش کا تھا. معراج کا واقعہ پہلے پیش آیا, ہجرت کا واقعہ بعد میں پیش آیا, تاکہ دنیا کو معراج کے ساتھی کا بھی پتہ چل جائے اور بعد میں ہجرت کے ساتھی کا بھی پتہ چل جائے, اس کی یاری کا بھی پتہ چل جائے, پھر اس کی یاری کا بھی پتہ چل جائے, اس کی دوستی کا بھی پتہ چل جائے, پھر اس کی دوستی کا بھی پتہ چل جائے, یہ بھی پتہ چل جائے کہ یہ مور کا ساتھی ہے, یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ تور کا ساتھی ہے. اس لیے معراج پہلے ہوا, کہو اس لیے معراج ہجرت بعد میں ہوئی. لیکن ان دونوں کے مرتبے میں فرق اس وقت معلوم ہو گیا کہ جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا وہ نبی کو جگانے آیا, جو معراج کی رات نبی کا ساتھی بنا وہ نبی کو جگانے آیا, اور جو ہجرت کی رات ساتھی بنا اس کو نبی جگانے آیا. ایک کو نبی, ایک نبی کو جگانے آیا, ایک کو نبی جگانے آیا, ایک نبی کو جگانے آیا. اور پھر یہ دیکھیے جب معراج کی رات پیغمبر کو سواری کی ضرورت پڑی تو جبریل براق لینے چلا گیا, جبریل براق لینے چلا گیا. لیکن ہجرت کے سفر میں جب نبی کو سواری کی ضرورت پڑی تو ابو بکر براق لینے نہیں گیا, خود نبی کی سواری بن گیا. اور بھلا بندے بھی بندوں پہ سواری کرتے ہیں, یہ بھی تم نے دیکھا کہ بندہ بندے پہ سوار ہوا ہو, نبی نبی پہ سوار ہوا ہو. لیکن آج کی رات میں ایک عجیب مسئلہ حل کر دیا کہ ابو بکر نے نبی کو کندھے پہ سوار کیا اور ابو بکر نبی کو لے کر چلا, یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. کسی نے کہا ہجرت کی رات بستر علی کو ملا, علی بستر لے گیا. میں نے کہا علی تو لے گیا بستر, لیکن جب ابو بکر نبی کو لے کر چلا تو بتاؤ ابو بکر کیا لے گیا؟ بستر علی لے گیا, لیکن بستر والے کو تو ابو بکر لے گیا کہ نہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں, بھلا نبی کے کندھے پہ, ابو بکر کے کندھے پہ نبی کیوں سوار ہوا؟ اس میں بڑے راز ہیں. آج کی رات یہ بھی اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جس سواری پہ نبی سوار ہوتا ہے وہ سواری کسی سے پیچھے نہیں رہتی. نبی بچپن میں حلیمہ کی سواری پہ سوار ہوا تو وہ سواری ساری سواریوں سے آگے گزر گئی. نبی آج صدیق پہ سوار ہوا تو وہ ساری امت کو پیچھے چھوڑ کر آگے گزر گیا. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ فتح مکہ کے دن جب خانہ کعبہ کے بت گرانے کا وقت آیا, حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے نبی آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیں اور خانہ کعبہ کے بت گرائیں. حضور نے فرمایا علی تجھے پتا نہیں میں نبی ہوں اور تو نبی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. علی کو فرمایا پیغمبر نے کہ تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہجرت کی رات جب صدیق نے کہا میرے کندھے پر سوار جائے تو حضور نے صدیق کو تو نہیں کہا کہ میں نبی ہوں تو میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. پتا چلا کیوں نہیں کہا؟ فتح مکہ کے دن بھی تو حضور نبی تھے, ہجرت کی رات بھی تو حضور نبی تھے. اس لیے کہ علی واقعی نبی کے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور صدیق واقعی نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا تھا. دنیا کو آج ہی رات نے یہ مسئلہ بتا دیا کہ جس پیغمبر جو جسم نبی کے جسم کا بوجھ اٹھا سکتا ہے وہی نبی کی خلافت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا کہ 124,000 نبیوں کے کندھے پہ مہر نبوت تھی, 124,000 نبیوں کے کندھوں پر مہر نبوت رہی ہے, سنا ہے کہ نہیں؟ ابن حجر اسقلانی نے بڑی عجیب بات لکھی کہ ہر نبی کے کندھے پہ مہر نبوت تھی لیکن صدیق تیری قسمت سے قربان جائے نبیوں کے کندھے پہ مہر نبوت آئی, تیرے کندھے پہ وجود نبوت آئی. نبیوں کے کندھے پہ مہر نبوت, تیرے کندھے پہ وجود نبوت, آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے ایک بات کا جواب دو. حضرت علی سے تو ہم سوال کر سکتے ہیں نا, آپ جوڑ کر ایک سوال کر سکتے ہیں حضرت علی سے کہ شیر خدا ہجرت کی رات آپ کو نبی کا بستر ملا کہ نہیں ملا؟ لیکن حضور علیہ السلام کو آپ نے چھوڑ دیا کہ حضور اکیلے چلے جائیں, حضور اکیلے گئے کہ نہیں؟ علی بستر پہ سو گئے, رات تو ایک ہی ہے نا, اسی ایک رات میں علی سوئے رہے صدیق جاگتے رہے, ایک سویا رہا ایک جاگتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا ایک پہاڑوں پہ چڑھتا رہا, ایک بستر پہ سوتا رہا، ایک غار میں اترتا رہا، ایک بستر کے مزے لوٹتا رہا، ایک نبی کے مزے لوٹتا رہا. فرق تو اسی رات میں بتا دیا، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی نے نبی کو چھوڑ دیا اور سو گئے، اور علی اور پیغمبر علیہ السلام اکیلے ہی تلواروں کے نیچے سے گزر گئے. 19 سردار نبی کو شہید کرنے کے لیے کھڑے ہیں. علی کو چاہیے تھا نا شیر خدا کو کہ حضور کے ساتھ جاتے، حضور کو تلواروں کے نیچے سے باہر چھوڑ آ کر آتے، جہاں نبی نے جانا ہے وہاں نبی کو چھوڑ کر علی واپس آ جاتے، پھر سو جاتے. لیکن علی تو خود سو گئے اور نبی کو اکیلا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑا؟ ہم نے خدا سے پوچھا، مشیت سے سوال کیا، ہمیں آواز آئی کہ یہ معاملہ علی کا نہ تھا، یہ نبی کا نہ تھا، یہ فیصلہ خدا کا تھا. اگر ہجرت کی رات علی نبی کے ساتھ ہوتا اور تلواروں کے نیچے سے جب نبی گزرے علی بھی گزرتا، تو پاکستان کا ملنگ کہتا کہ علی نبی کا مشکل کشا تھا، جس علی نے نبی کو تلواروں سے بچا دیا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا، اے پیغمبر تو آج کی رات علی کو بستر پہ لٹا دے اور تو اکیلا گزر جا، تاکہ پاکستانیوں کو یہ پتا چل جائے کہ مشکل کشا نہ علی ہے نہ نبی ہے، مشکل کشا وہ خدا ہے جو علی کو بستر پہ لٹا کے بچاتا ہے اور نبی کو تلواروں کے نیچے سے بچاتا ہے. اور رات ایک ہے، کہو رات. اس ایک رات نے یہ بھی تو ہمیں بتایا کہ علی سوئے رہے، علی صدیق جاگتے رہے. سونے والا سویا کیوں، جاگنے والا جاگا کیوں، یہ پتا کرنا چاہیے کہ نہیں کہ سونے والا سویا کیوں، جاگنے والا جاگا کیوں. حضرت علی سے پوچھا تم سو گئے، فرمایا بستر نبی کا تھا، جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں. بستر نبی کا تھا، کہو بستر، جتنی نیند آج کی رات آئی زندگی میں کبھی آئی نہیں. شیر خدا آپ کو فکر بھی کوئی نہ تھا؟ فرمایا کوئی فکر نہ تھا. کیوں؟ امانتیں لوگوں کی حضور نے مجھے پکڑائی تھی. وہ امانتیں کیا تھی؟ آپ کو امانتوں کی تفصیل کسی نے آج تک نہیں بتائی. امانتیں جو علی کو نبی نے پکڑائی تھی، ایک ستو کا توڑا تھا، ایک جو کی بوری تھی، کچھ چاندی کے زیور تھے، ایک برتن تھا، ایک سونے کا زیور تھا، کچھ درم تھے. یہ امانتیں حضرت علی نے ایک بوری میں اور ایک بہت بڑے کپڑے میں بند کر کے سرانے رکھی تھی. علی نے فرمایا کہ چونکہ امانتیں بڑی سستی ہے اس لیے مجھے نیند آ گئی، امانتوں کا فکر کوئی نہیں تھا. دیکھیے امانت مہنگی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی. امانت سستی ہوتی ہے، نیند آ جاتی ہے. میں یہاں آؤں قاسم العلوم کے مدرسے میں، مولانا قاسم صاحب سے کہوں کہ 1,00,000 روپیہ امانت کے طور پر رکھ لیں، یہ کہیں گے اتنی بڑی رقم میں نے مدرسے میں کبھی نہیں رکھی. تو جناب 1,00,000 روپیہ لے کر گھر میں پیٹی کے نیچے رکھیں گے، پھر بھی نہ ان کو نیند آئے گی نہ بیوی کو نیند آئے گی. کیوں؟ کہ یہ امانت مہنگی ہے، امانت مہنگی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی. فیصلہ ہو گیا کہ سونے والا سویا کیوں، جاگنے والا جاگا کیوں. سونے والا اس لیے سو گیا کہ جو امانت اس کے حصے میں آئی اس کی تو قیمت کوئی نہیں تھی، اور جو امانت صدیق کے حصے میں آئی وہ فرش سے بھی مہنگی تھی، فرش سے بھی مہنگی. مسئلہ حل ہو گیا کہ لوگوں کی امانتیں علی کے حصے میں آئیں، اور جو امانت خدا کی تھی وہ صدیق کے حصے میں آئی. میرے دوستو ایک بات یاد رکھیں، صدیق اکبر کا عشق جو نبی کے ساتھ تھا اس کا مقابلہ کائنات میں کوئی کر نہیں سکتا. کر سکتا ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں، شاید آپ نے نہ سنا ہو، توجہ کریں ذرا. آپ نے یہ تو سنا کہ جنگ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق نے سارا سامان دے دیا، سنا ہے نا، اور عمر فاروق نے آدھا سامان دے دیا، عثمان غنی نے 900 اونٹ غلے کے دے دیے، ایک یہودی کی دیوار بنا کر ایک صحابی نے 2 سر چھوارے دے دیے، ایک عورت نے 3 مہینے کا بچہ دے دیا، ایک عورت نے سر کے بال اتار کر دے دیے. یہ سب جنگ تبوک کے واقعات ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگلی بات شاید نہ سنی ہو، عائشہ فرماتی ہے کہ جس دن میرے پیغمبر نے جنگ تبوک کے لیے اپیل فرمائی، چونکہ جنگ تبوک کی فوج کی تعداد 30,000 تھی اور دشمن کی فوج کی تعداد 22,00,000 تھی، حضور علیہ السلام کے پاس چندہ پورا نہیں ہوتا تھا. صدیق نے گھر کا سارا سامان تو دے دیا لیکن چندہ پھر بھی پورا نہ ہوا. حضور نے 4th مرتبہ چندے کی اپیل فرمائی. عائشہ کہتی ہے میرے والد گھر آئے بڑے پریشان ہیں، میں نے پوچھا یا ابا جان کیا پریشانی ہے؟ فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں کہ میرے نبی نے 4th مرتبہ چندہ مانگا اور اب دینے کے لیے ابوبکر کے پاس کچھ نہیں. مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں ایک کپڑا سینے والی سوئی میں نے دیوار کے ساتھ لٹکائی تھی، ابوبکر چاہتا ہے یہ سوئی بھی میرے گھر نہ رہ جائے، یہ سوئی بھی مجھے ملے تو میں رسول اللہ کے دفاعی فنڈ میں دے دوں. عائشہ کہتی ہے سوئی کپڑا سینے والی میرے والد نے تلاش کی، وہ مل گئی، وہ بھی لے جا کر پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دی کہ کسی فوجی کے کپڑے سینے کے کام آ جائے. یہ واقعہ تفسیر عزیزی میں اور تفسیر جمل میں کہ حضور نے جب پانچویں مرتبہ چندہ مانگا, عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد ساری رات کروٹیں بدلتے رہے, صبح کو اٹھتے تو میں نے پوچھا ابا جان بڑے پریشان ہوئے آج رات آپ کو نیند نہیں آئی, تو ابو بکر نے فرمایا بیٹی مجھے نیند کیسے آتی, میں یہ سوچتا رہا کہ میرے نبی نے چندہ مانگا, میرے پاس دینے کو تو کچھ نہیں تھا لیکن یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں یہ کپڑے بڑے مہنگے ہیں, یہ عشق کے خلاف ہے, یہ محبت کے خلاف ہے کہ محبوب اتنا تنگ ہو اور جو اس کا عاشق ہو وہ مہنگے کپڑے پہن کر پھرے, یہ میرے عشق کے خلاف ہے. تو میں نے اس یہ کہہ کر سوچتا رہا کہ اے اللہ یہ کپڑے مہنگے پہننا کہیں نبی کے عشق کی مخالفت نہ ہو جائے, اس لیے ساری رات میں پریشان رہا. عائشہ کہتی ہے میرے والد اسی وقت اٹھے, صبح کو مدینہ کے بازار میں گئے, مدینہ کی منڈی میں اپنے کپڑے اتار دیے, وہاں سے تاج کا لباس خریدا اور وہ کپڑے اچھے وہاں فروخت کر دیے, جو پیسے بچے وہ پیسے لا کر بھی رسول اللہ کے دفاعی فنڈ میں دے دیے, اور خود تاکیوں والا تاج کا لباس پہن کر حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر گزری ہے جبرائیل امین آئے, حضور نے دروازے پر دیکھا مسجد نبی کے دروازے پہ جبرائیل کھڑا ہے, حضور نے دیکھا جبرائیل بھی تاج کا لباس پہن کے کھڑا ہے, حضور نے فرمایا جبرائیل تجھے کیا ہوا, فرمایا اے پیغمبر جب تیرے عشق میں تیری محبت میں ابو بکر نے مدینہ کے بازار میں اپنے کپڑے اتار کر عشق کی آخری منزل کو چھو لیا تو اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا جبرائیل جا آج 70,000 فرشتوں کو تاج کا لباس پہنا کر صدیق کی سنت پہ عمل کرا کے ان کو مدینے کی گلیوں میں لے جا اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسے عاشق موجود ہے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. آپ صدیق کے عاشق ہیں, اور بولو عاشق ہیں. جامعہ قاسم العلوم کتنا بڑا مدرسہ ہے, مدرسہ بڑا ہے نا, مجھے چندہ مانگنے کی کا طریقہ نہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سالانہ اجتماع کی وساطت سے ہزاروں روپیہ چندہ آپ دیتے ہیں اور اس سے پورا سال طلبا کے اخراجات ہوتے ہیں, تو میں اس مختصر سے مجمع میں